بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين، محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب، امام خطیب جامعہ مسجد و محتمیم جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 89.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. بے شک ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا ہے، ان یضرب مثلا، کہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعوضتن، مثلا ما بعوضتن، کسی بھی مچھر کی مثال کو بھی بیان کرنے سے، فما فوقہا، یا اس سے بھی ادنا اور حقیر چیز کی مثال بیان کرنے سے. اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کفر اور شرک کرنے والوں کی، اور اس کی مثال بیان کی مکھی اور اس سے مچھر سے. اب ان کو جو ہے رہ رہ کے احساس ہوا کہ ہماری مثال اتنی حقیر اور ادنا معمولی چیز سے دی گئی ہے. اس پر انہوں نے ایک شور مچایا ہے اور ایک طرح سے اعتراض کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہو کر اس میں اتنی معمولی معمولی حقیر مثالیں دی جا سکتی ہیں، لہذا یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کے ہاتھوں سے گڑا ہوا یا دوسروں سے تیار کیا ہوا کلام ہے. اس پر اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ بے شک کسی چیز کی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے. اس میں شرم و حیا کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی کہ مچھر سے بھی گئی گزری چیز ہے یہ کفر اور شرک. حقارت سے وہ اتنی معمولی چیز اور ادنا چیز سے مثال دینا حقارت کی طرف دلیل ہے کہ یہ کفر اور شرک، اللہ سے بغاوت ہے، اور یہ ایسی حقیر چیز ہے جیسی حقارت کی مثال بیان کرنے کے لیے مکھی یا مچھر کی مثال بیان کی جا سکتی ہے. اور یہی مقصد ہے کہ دل میں بات اتر جائے کہ مالک حقیقی کے سے انکار اور اس کی نعمت کو کھا کر اس کے ساتھ نمک حرامی، یہ اس کی مثال اتنی ادنا اور گھٹیا ہے کہ جیسے مچھر اور مکھی ہے. دوسرے یہ کہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس مثال کے ذریعے سے دو طرح کے لوگ پیدا ہو گئے. ایک وہ جو اہل ایمان ہیں، انہوں نے اس مثال کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھا اور بہت ہی زبردست چیز سمجھی، اور اس بات کا کھل کر اعتراف کیا کہ یہ جو مثال دی گئی ہے یہ برحق مثال ہے، سچی مثال ہے، اور یہ ہمارے اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی نے اس طرح کی مثال پیش کی ہے، یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے یا اس کے اندر یہ طاقت ہو ہی نہیں سکتی کہ ایسی بلیغ اور بہترین مثال پیش کر دے کفر کرنے والوں کی. لیکن دوسرا طبقہ جو اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اس نے تو یہ کہا کہ یہ کیا بات ہے، اللہ کا کلام اور اتنے حقیر چیز کا اس میں تذکرہ، مکھی اور مکھی کا تذکرہ، اللہ کرے یہ ہو نہیں سکتا، کیا مطلب ہے اس کا آخر کہ اللہ تعالیٰ اپنے اتنے بڑے ہونے کے باوجود اپنے کلام کے اندر مکھی سے مثال پیش کر دے اور مچھر سے مثال پیش کر دے جو انتہائی حقیر چیز ہے، اور کوئی انسان مثال بیان کرنے کے لیے اس سے آخری درجے کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. مکھی مچھر اور وہ بھی شرنگیز چیزیں جو انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں اور گندگی پر رہتی ہیں اور کھانے سے پہلے تیز اور ترار رہتی ہیں, کھانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے, ان کی وہ پھرتیلا پنی ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت سی چیزیں ان مثال دی گئی ہوئی چیزوں کی خصوصیات ہیں. تیسری بات اس میں یہ بتا دی گئی کہ اس قرآن اور اس مثال کے ذریعے سے ایک طبقے کو گمراہی ہو جاتی ہے اور ایک طبقے کو ہدایت ملتی ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اللہ کے اس کلام سے, اللہ کی اس مثال سے ایک طبقے کو ہدایت ملتی ہے. بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کا کلام ہے, اس کلام کے ذریعے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے, لیکن اللہ کے اس کلام سے ایک طبقے کو ضلالت نصیب ہوتی ہے, گمراہی ہو جاتی ہے. اور وہ کون سا طبقہ ہے اس کی بھی وضاحت کر دی, وہ فاسق انسانوں کا طبقہ ہے. وما يضل به الا الفاسقين, اس قرآن کے ذریعے, اس اللہ کی بیان کی ہوئی مثال کے ذریعے سے فاسق لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اب تک تو ہم لوگوں نے یہی سنا تھا کہ قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے, لیکن قرآن خود دعویٰ کرتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ قرآن اطاعت کرنے والا, اللہ کی ماننے والا, اس کے ذریعے سے اس کو ہدایت کے اندر زیادتی ہوتی جاتی ہے. والذین آمنوا زادتہم ایمانا, جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. اس قرآن کے ذریعے سے ایمان میں زیادتی ہوتی جاتی ہے. مثلاً کیسے زیادتی ہوتی ہے؟ ایک مثال آپ کو ہم عرض کر دیں. ایک آدمی اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھتا ہے, یقین رکھتا ہے, اب اس نے اللہ کی کوئی اطاعت کی, اب وہ اطاعت کے نتیجے میں اندر میں ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے, ایک اور نیکی کرے, نیکی کا بدلہ نیکیاں ملتی ہیں, نیکیوں سے نیکیاں وجود میں آتی ہیں. دو رکعت نماز پڑھی, پھر خیال آتا ہے دو رکعت اور پڑھ لیں گے. قرآن شریف تھوڑا سا پڑھ لیا, پھر ذہن میں آتا ہے اور تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہدایت ہے, یہ آپ کو ترقی ہو رہی ہے ایمان کے اندر, اللہ تعالیٰ ترقی دے رہے ہیں, ثواب دے رہا ہے. اچھے کام کے کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر نیکی کی توفیق ہو جائے. یہ ہے ہدایت میں ترقی. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے جا رہے ہیں, اور ہدایت کے آخری درجہ نہیں ہے, ہدایت کے لا تعداد اور غیر منتہی ختم نہ ہونے والا درجہ ہے. اسی لیے ہم لوگ نماز میں کہتے ہیں, دیکھیں, اہدنا الصراط المستقیم, صحیح راستے کی اللہ ہدایت دیجیے ہم کو. اور یہ دعا ہم بھی مانگتے ہیں, اولیاء اکرام بھی مانگتے ہیں, صحابہ اکرام نے بھی مانگا ہے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مانگا ہے. تو معلوم ہے ہدایت کا محتاج ہر ایک ہے, اور ہدایت کا کوئی آخری درجہ نہیں ہے. ہدایت مانگتے رہنا ہے, مانگتے رہنا ہے, ہدایت کے درجات پر چلتے جانا ہے. اور یہ ہدایت نصیب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت میں زیادتی کرتے ہیں, ترقی دیتے ہیں. لیکن جو اللہ کا باغی ہو, جو اللہ کے حکم سے نکل گیا ہو اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اس سے یہ نکل بھاگا, وہ کفر اور زیادتی, کفر اور ضلالت میں, گمراہی میں اور ترقی کرتا جاتا ہے, وہ بڑھتا جاتا ہے. دیکھیں, جو آدمی اللہ کو مانتے نہیں ہیں ان کے دل میں اللہ کی بغاوت روز افزو بڑھتی جاتی ہے, ترقی کرتی جاتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے, اللہ کا کوئی حکم ہم سننے کے لیے تیار نہیں, کون سا اللہ ہے, کیا کرے گا, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, جنت دوزخ اس کا تذکرہ ہی وہ کہتا ہے بیکار ہے, عبث ہے, اور یہ سب باتیں ہونے والی نہیں ہیں. اب یہ کیا ہے, ایک بات کے اندر دس بات کہتے جا رہا ہے, ضلالت اور گمراہی میں بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہم نہیں مانیں گے, یہ نہیں مانیں گے, وہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, اللہ کا کوئی حکم نہیں مانیں گے, کوئی اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے. اب ایک بات سے شروع کیا, دس, دس سے بیس, بیس سے تیس, بڑھتے ہی جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں گمراہی. ماننے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ترقی دے گا، اور نہ ماننے والے کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ بھی کرتا ہے، اور گمراہ ہونے والوں کو فاسق اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس گمراہ اس قرآن سے اور قرآن کی اس مثال سے گمراہ نہیں ہوتے ہیں مگر فاسقین. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق یہ عربی میں فسق سے بنا ہے، فسق کہتے ہیں نکل جانے کو، باہر جانے کو کہتے ہیں فسق، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، اللہ کے حکم کو ماننے سے نکل جانا، اس نکل جانے کا نام فسق ہے، اور ایسے نکل جانے والے کو فاسق کہتے ہیں، اور اس کی جمع فاسقین، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والا. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں فاسق کا لفظ کافر کے لیے بھی استعمال ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے نکل جاتا ہے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی سے نکل جاتا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے اس کو کافر بھی کہا گیا، فاسق بول کر کافر. یہاں بھی آپ دیکھیے اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ نہیں ہوتے ہیں مگر فاسق. اب گمراہ ہونے والا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے؟ ظاہر ہے کافر ہی کو تو کہیں گے، اللہ کے کلام کو انکار کرنے والا، اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والا، اس سے انحراف کرنے والا، دور جانے والا، یا تو اللہ تعالیٰ کا مجرم اور باغی کہیں گے اس کو، یا اسی کا دوسرا لفظ فاسق ہے. تو معلوم ہے ان فاسقین کے لیے قرآن اور بھی دور لے جانے والا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے بعض لوگ ہیں جو قرآن مجید کی آیات سنتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اور جلدی سے قرآن قبول کرتے جاتے ہیں اور ایمان میں داخل ہوتے ہیں، پھر آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں کہ ان کو آیتیں سنا دی، ان کو اور گھمن پیدا ہوتا ہے، تکبر آتا ہے، اور پھر وہ اس قرآن سے اور دور بھاگتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. یہ قرآن گمراہی کا باعث ہو جاتا ہے ان کے لیے، اگر وہ ان کے دل میں وہ استعداد نہ ہو. اب آپ کہیں گے یہ گمراہ کر دیتا ہے تو مطلب یہ کہ اللہ کر دیتا ہے؟ اللہ کرتا نہیں. اللہ نے انسان کے دل میں حق کے قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے. ہم بار بار کہتے ہیں اللہ پر اعتراض نہیں ہوتا اس سے، یہ بات اگر آپ سمجھیں گے تو. اللہ نے ہر انسان کے دل میں حق بات کے قبول کرنے کی ایک فطری استعداد رکھی ہے. کفر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہو یا ایمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہو، ہر ایک کے دل میں فطرتاً طبعاً قدرتی طور پر اللہ نے حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. اب جیسے ماحول ملتا ہو اس طرح سے وہ سنورتا جاتا ہے، بنتا جاتا ہے. اسی لیے یہودی کے گھر میں پیدا ہوگا تو یہودی آدمی جو اس کے ماں باپ ہیں اس بچے کو یہودی میں ڈھالتے جاتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں. نصرانیوں کے گھر میں ہوا ہے تو اس کو اس کے ماں باپ نصرانی بنا دیتے ہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں. یہ ماحول کی وجہ سے بن رہا ہے، ورنہ فطرتاً وہ بچہ مسلمان ہے. اسی لیے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ بچہ اگر مرتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جاتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، یا دوسری جس قوم کا تو ہوتا ہے اسی میں ڈھالتے ہیں. تو یہ ماں باپ کا اثر ہوتا ہے، یا اس معاشرے یا سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری چیز قبول کر لیتا ہے، ورنہ فطرتاً اللہ نے اس کو اسلام ہی کے اوپر بنایا. اب یہ اپنی فطرت چھوڑنے کی وجہ سے مجرم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے اندر حق بات کے قبول کرنے کی صلاحیت بڑے ہونے کے بعد بھی تھی، اس نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ بے شک ماں باپ ایک طریقے پر تھے، بے شک گھر کا ماحول، گاؤں کا ماحول ایک طریقے پر تھا، لیکن اللہ نے بھی تو عقل دی تھی، اس عقل کو استعمال کر کے صحیح راستے پر کیوں نہیں آیا؟ یہ اصل چیز. اس لیے یہ دوست انہی کو جاتا ہے. حق تعالیٰ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے اس کو گمراہ کیا یا اللہ نے اس کو ہدایت دی. یہ دینے والا بے شک اللہ ہے، لیکن یہ استعداد اور یہ صفت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اس میں اس کے ماننے سے یہ سعادت مند ہوتا ہے، نہ ماننے سے اس خود اسی کا قصور ہے.
حق تعالی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.